الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام دوستو بزرگ اور بھائیو اللہ جل جلالہ من والہو نے جو دین اسلام ہم سب کو عطا فرمایا ہے اس دین کو اللہ جل شانہو نے تا قیامت محفوظ رکھنے کا اللہ نے فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اس کی تعلیمات قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا جہاں فیصلہ فرمایا, وہیں اللہ جل جلالہ من والہو نے اس امت کے لیے ایسے افراد, ایسے رجال اور ایسے بزرگ اللہ جل شانہ نے پسند فرمائے جنہوں نے اس دین کو پورے طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک, اور اللہ کی ذات سے امید ہے آج سے لے کر قیامت تک وہ اس کی حفاظت کریں گے. اللہ جل شانہ نے قرآن و حدیث کی حفاظت کا فیصلہ کیا ہے, لیکن اس کی حفاظت کے لیے افراد چاہیے، رجال چاہیے، قربانی دینے والی شخصیتیں چاہیے، تو اللہ نے ان کا بھی انتخاب فرمایا ہے، ان کو بھی پسند کیا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. یہ امت کبھی بانجھ نہیں رہی ہے. اللہ نے ہر سلف کے ساتھ خلف دیے ہیں، گزرے ہوئے بزرگوں کے تیار کردہ تربیت یافتہ اللہ نے ایسے افراد دیے ہیں جنہوں نے اس امت کو ہر طرح سے سنبھالا ہے. میں پچھلے بزرگوں کا گزشتہ کئی جمعہ سے آپ کے سامنے تذکرہ کرتے آ رہا ہوں. انہی بزرگوں میں سے ایک ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہے نعمان ابن ثابت. فارسی النسل ہیں، سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، مالدار گھرانہ، تاجر گھرانے میں پیدا ہوئے، وسعت اور فراخ دست گھرانے میں ماشاءاللہ پیدا ہوئے، اور خود ایک تاجر تھے، بیوپاری تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اور اللہ جل شانہ نے خوب نوازا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے علم کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق دی. وہ زمانہ ہی علم کا تھا، چاروں طرف علم کے تذکرے تھے. بچپن میں قرآن یاد کر لینا عام عادت ہوا کرتی تھی، احادیث نبویہ سے لگاؤ، حدیثیں سیکھنا، محدثین کی مجلسوں میں بیٹھنا، محدثین کی مجلسوں سے فائدہ اٹھانا ایک عام شوق تھا اس زمانے کا. تو بچپن ہی سے یہ شوق بچوں کے دلوں میں جاگتا تھا، بلکہ اس زمانے کے بادشاہوں کو بھی جو آخری ارمان ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ میں بھی ایک محدث بنوں، ایک استاذ بنوں، ایک معلم بنوں، اور میرے سامنے یہ طلباء جن کے چہرے سوکھے رہتے ہیں، جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، اور جو حدیث کو اور علم کو بڑے مگن کے ساتھ، بڑے لگن کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ حاصل کرتے ہیں، یہ مجمع میرے سامنے ہوں جی. سیرت کی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے مروان ابن حکم جو خلافت بنو امیہ کے بانی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو گورنری ملی تھی خلافت کے بعد، جب حضرت عمر رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت امیر معاویہ بادشاہ بنے، حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید ابن معاویہ، تو اس کے بعد حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی. مروان ابن حکم آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت چلتی تھی. وزراء نے، درباریوں نے ایک دفعہ مروان ابن حکم سے عرض کیا، کہا اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ماشاءاللہ، حکومت دے دی، سلطنت دے دی، مال دے دیا، دولت دے دی، خزانے دے، سب کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا، کیا آپ اب بھی، آپ کی کوئی ارمان ہے، دل میں کوئی آرزو ہے؟ اگر وہ آرزو ہو تو ہم اس آرزو کو پوری کریں. تو مروان ابن حکم جو ایک آدھی دنیا سے زیادہ، تقریباً ایک تہائی دنیا کا بادشاہ ہے، اس بادشاہ کے دل کی ارمان یہ ہے. مروان ابن حکم نے کہا میرے دل کی آرزو یہ ہے کہ میں حدیث کا سبق پڑھانے کے لیے مسند پر بیٹھوں اور میرے سامنے شاگردوں کا جتھا ہو، مجمع ہو، اور وہ مجھ سے حدیثیں سن رہے ہوں اور میں ان کو سنا رہا ہوں، حدثنا فلان ان فلان ان فلان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دنیا و مافیہا سے بے پرواہ ہو کر میری حدیثیں لکھ رہے ہوں. مروان ابن حکم کے اس کہنے پر درباریوں نے جی نوکروں کو، نوکر شاہوں کو، غلاموں کو، سب کو علماء کے طلبہ کے کپڑے پہنا دیے، اور پہنا کر مجلس لگوائی، اور مروان ابن حکم سے کہا تشریف لائیے، مسند درس پر بیٹھ کر حدیث سنائیے، یہ سارے شاگرد آپ کے سامنے ہیں. تو مروان ابن حکم نے ان کو دیکھ کے کہا تھا ان کو طلبہ نہیں کہتے ہیں، طلبہ کے چہرے ان چہروں کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے. ان کی زندگی کا طور طریقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. ان کو پڑھانے کی جو لذت ہے یہ ڈرامہ کرنے میں وہ لذت نہیں ملتی ہے. تو اس نے کہا اور اٹھ کے چلا گئے ہم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ اس زمانے میں قرآن سے حدیث سے عجیب لگاؤ تھا. اس زمانے میں سن 80 ہجری میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے, اور ماشاءاللہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے ملاقات ہوئی, اور بھی بڑی عمر کے جو صحابہ تھے جنہوں نے 100 سال سے اوپر کی عمر پائی ان سے بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی چند صحابہ سے گویا ملاقات ہوئی. اس بنا پر آپ کو تابعی کہا جاتا ہے, آپ تابعی ہیں, صحابہ کو دیکھنے والوں میں شامل ہیں. اللہ جل جلالہ من والہ نے علم کی طرف متوجہ کیا. حماد ابن سلیمان آپ کے استاد تھے, آپ کی مجلس میں شریک رہے اور بڑی دلچسپی بڑے شوق کے ساتھ برس ہا برس آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کا علم حاصل کیا, دین کو اپنے اندر سمو لیا. اور خاص چیز جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملی وہ فقہ ہے جی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام اعظم کی وفات کے سال پیدا ہوئے ہیں, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 150 ہجری میں ہوئی اور حضرت امام شافعی کی سن 150 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے, پھر وہ پل کے بڑے ہیں. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد محمد ابن حسن الشیبانی سے ان کی والدہ کا نکاح ہو گیا تھا. تو حضرت محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہ کر پرورش پا کر وہ پلے بڑے, اور حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی سے گویا حدیث اور درس اور قرآن اور فقہ انہوں نے سمجھا اور سیکھا. تو سب کچھ دیکھنے کے بعد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے الناس عیال علی ابی حنیفۃ فی الفقہ, کہ ساری دنیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دین کے فقہ مسائل کے معاملے میں بچوں کی طرح سے ہیں جی. بڑے سے بڑے امام بھی حضرت امام اعظم کے سامنے جی ان کی اولاد کی طرح سے, ان کے بچوں کی طرح سے, کہ ان سے چھوٹے ہیں جی, ان سے فقہ کے معاملے میں دین کی سمجھ اور دینی مسائل کے استنباط کے معاملے میں کوئی ان کے مقابلے کا نہیں ہے, کوئی ان کا ہم پلہ نہیں ہے, کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے یہ بڑا مقام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا کہ سمجھ, قوت فہم, قوت عقل, مسائل میں غور و فکر. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں جی, حنفی فقہ کے اوپر اعتراض کر کے کہتے ہیں کہ احادیث کو چھوڑ کر, صحیح حدیثیں چھوڑ کر جی وہ دوسرے طریقے پر چلتے ہیں, صحیح حدیثیں چھوڑ دی جاتی ہیں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث صحیحہ میں تطبیق کی ہے, ہر حدیث پر عمل کی کوشش کی ہے جی, ہر حدیث پر عمل کیا ہے, کوئی ایک حدیث بھی چھوڑی نہیں ہے جی. ایک چھوٹی سی مثال ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ, آپ کے فہم اور آپ کی سمجھ, قرآن و حدیث میں آپ کا غور و خوض اور قرآن و حدیث کے اندر آپ کا ڈوبنا اور ڈوب کر مسائل کو پوری قوت کے ساتھ سمجھ کر امت کے سامنے پیش کرنے کی انگنت مثالیں. پورا فقہ حنفی اس کی ایک زبردست مثال ہے, لیکن ایک مثال میں آپ کو سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ امام کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سورہ فاتحہ نہیں ہے, مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ نہیں ہے. تو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں حدیث صحیح میں آیا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی جی. ایک حدیث آپ کو سنائی گئی, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور احادیث کے پورے ذخیرے میں یہ غور و خوض کیا ہے, ڈبکیاں لگائی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے, اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, کہ جب اللہ کا کلام اور قرآن پڑھا جائے تو اس وقت پر خاموش رہ کر غور سے سنو, یہ قرآن کا حکم ہے. ایک طرف قرآن کے اس حکم کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے سامنے رکھا, پھر احادیث کے ذخیرے میں جب آپ نے غور و خوض کیا تو دو طرح کی حدیثیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملی. ایک حدیث یہی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور دوسری حدیث کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور وہ حدیث مسلم شریف کی ہے, جی جو درجہ بخاری شریف کو ہے تقریباً وہی درجہ, صرف 5 سے 7% تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ وہی قوت و طاقت مسلم کی حدیثوں کی ہے. تو مسلم شریف کی حدیث میں ہے, من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ, کہ امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو سمجھنا چاہیے امام کی قرأت اس کی قرأت سمجھی جاتی ہے, کہ امام کا قرآن پڑھنا اس کا قرآن پڑھنا ہے. ان تین حدیثوں کو دو حدیثوں کو اللہ کے ارشاد کو سامنے رکھ کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے غور فرمایا کہ نمازیں تین طرح کی ہوتی ہیں, ایک منفرد کی نماز, تنہا پڑھنے والے کی نماز, اور ایک امام کے پیچھے مقتدی بن کے پڑھنے والے کی نماز, اور ایک امام کی نماز. جی ایک امام کی نماز ہے, ایک مقتدی کی نماز ہے, ایک منفرد کی نماز ہے, یہ تین الگ الگ نمازیں ہیں. تو ان آیات کو احادیث کو تینوں نمازوں پر حضرت امام اعظم نے منطبق فرمایا کہ امام کو اور تنہا پڑھنے والے کو سورہ فاتحہ ضرور پڑھنا چاہیے, سورہ فاتحہ کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی, اور مقتدی کے بارے میں قرآن کی آیت کو اور اگلی حدیث کو رکھ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مقتدی کو قرآن کی آیت پر عمل کرنا چاہیے, کہ قرآن کا درجہ حدیث سے اوپر ہوتا ہے, کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو, متوجہ رہو. اور دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تو امام کی قرأت تمہاری قرأت ہوتی ہے, اور دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب ایک مجمع کسی سے گفتگو کے لیے, کسی سے بات چیت کے لیے جاتا ہے, جی ایک جماعت مل کر جی گورنر سے ملنے جا رہی ہے, جی منسٹر سے ملنے جا رہی ہے, اور صدر جمہوریہ سے ملنے جا رہی ہے, پی ایم اور پرائم منسٹر سے ملنے جا رہی ہے, تو سب نہیں بولیں گے جی, بلکہ ایک متکلم, ایک ترجمان, اور ایک آپ کی طرف سے سپیکر طے کیا جائے گا, جو آپ کی طرف سے سارے مجمع کی طرف سے ایک آدمی بات کرے گا. تو حضرت امام اعظم نے اسی اصول کو سامنے رکھ کے کہا کہ امام کے تابع بن کے جب ساری نماز پڑھی جاتی ہے تو پھر جی امام کی قرأت ہی مقتدی کی بھی قرأت ہوگی. یہ وہ فہم سمجھ ہے جو اللہ جل شانہ نے حضرت امام اعظم کو عطا فرما. استنباط کہتے ہیں مسائل کا نکالنا, نبتن کہتے ہیں یہ جو انگوٹھے کی جی کونے کا ناخن ہے اس کو کہتے ہیں آخری کونے کو. استنباط کے معنی ہیں جی زمین سے انگوٹھے کے کونے سے کھکر کھکر کر زمین کے اندر سے پانی نکالنا. جی مسائل کو گویا اس طرح سے محنت کر کے اندر سے نکالا جاتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جل شانہ نے ابھی عجیب قوت فہم, قوت عقل, دور رس, جی صرف مسئلہ جی ہلکے سے انداز اور بات سے تہ تک پہنچ جاتے تھے. بے شمار واقعات ہیں. حضرت امام اعظم کی مجلس لگی ہوئی ہے, ایک خاتون آئی, انہوں نے حضرت امام اعظم کو سیب دیا. حضرت امام اعظم نے سیب کاٹ کے دو ٹکڑے کر کے واپس کر دیا. شاگرد حیران, شاگردوں نے کہا حضرت سیب اگر کھانے کے لیے دیا تھا تو کھانا چاہیے تھا, اور اگر کھانے کے لیے نہیں ایسے ہی دیا تھا اور آپ واپس کرنا چاہ رہے تھے تو سارا واپس کرنا تھا, آپ نے کاٹ کے کیوں واپس کیا؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اس نے سیب مجھے کھانے کے لیے نہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے دیا تھا, اور میں نے اس کے مسئلے کا جواب دیا ہے کاٹ کر. شاگرد حیران رہ گئے, سیب پھینک کر اس نے مسئلہ پوچھا اور آپ نے کاٹ کر اس کا جواب دیا. فرمایا کہ ہاں جی. شاگردوں نے پوچھا کیا مسئلہ پوچھا تھا اس خاتون نے؟ تو حضرت امام اعظم نے فرمایا اس نے مسئلہ پوچھا تھا کہ ماہواری جو عورتوں کو آتی ہے خون, وہ خون آ رہا ہے, میرا سوال یہ ہے کہ پاکی کب ہوگی؟ سرخ رنگ کا خون آ رہا ہے. جی اس نے شیپ پھینک کر مجھے اشارہ کیا اور اشارتن بتایا کہ سرخ خون آ رہا ہے جی, تو میری پاکی کب ہوگی؟ تو میں نے سیب کاٹ کر اس کو واپس کیا. کہ جب سرخی سفیدی میں بدل جائے تو پاکی ہو جاتی ہے جی. کہ سرخی بند ہو جائے, خون بند ہو جائے اور سفید نظر آنے لگے جی, تو پھر سمجھو کہ پاکی ہو گئی. حیران رہ گئے شاگرد نے کہ کتنی عجیب و غریب, سوال کرنے کا انداز بھی اور اس سوال کو سمجھ کر اس کو اس کا جواب بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دے دیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, علماء نے لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ سب سے زیادہ محسود رہے ہیں آپ کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک, لوگوں نے سب سے زیادہ جلن, سب سے زیادہ حسد اپنے دل میں اگر کسی کے بارے میں رکھی ہے تو وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, جن سے لوگ بہت زیادہ حسد کرتے رہے اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی. بادشاہ منصور کے پاس حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا گیا اور جو وزیر تھے منصور کے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے جلن حسد رکھتے تھے, تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بادشاہ کے سامنے پھنسانا چاہا اور پھنسانے کے لیے انہوں نے ایک مسئلہ بتایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ یہ بتاتے تھے کہ انشاء اللہ جی, ہم جیسے کوئی بھی کا بات پر انشاء اللہ کہتے ہیں جی, میں نے آپ سے کچھ مانگا آپ نے کہہ دیا انشاء اللہ, انشاء اللہ پر بات پوری نہیں ہوتی ہے بلکہ بات معلق ہو جاتی ہے جی. جو معاملہ اگر میں نے آپ سے کہا میں اپنی زمین آپ کو بیچ رہا ہوں, اگر آپ کہیں کہ میں خریدتا ہوں تو بات پوری ہوتی ہے, اور اگر آپ نے کہا انشاء اللہ تو مطلب یہ کہ آپ کے خریدنے کا ارادہ نہیں ہے جی. ایک آدمی مجلس میں کہہ دیا کہ خرید رہا ہوں, بعد میں گھر جا کر اس نے کہا انشاء اللہ, تو بات تو ہم نے تو یہی سمجھا کہ یہاں تو بات پوری ہو گئی, آپ نے زمین خرید لی جی, لیکن بعد میں جا کر اگر آپ نے گھر میں انشاءاللہ کہہ دیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجلس سے اٹھ کر گھر جا کر بھی اگر کوئی انشاءاللہ کہہ دے تو بات ٹوٹ جاتی ہے, معاملہ ختم ہو جاتا ہے جی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ تھا کہ اگر آپ کو انشاءاللہ کہنا ہے تو مجلس میں کہنا پڑے گا, اور اگر مجلس سے ہٹ کے دور جا کے اگر آپ کہیں گے تو اس انشاءاللہ کا اعتبار نہیں ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں جی. جی آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ میں نے آپ سے کوئی چیز بیچنا چاہی اور آپ نے خریدنے کا فیصلہ کیا, کہا ہاں میں خریدتا ہوں, تو جب آپ یہ کہیں گے کہ ہاں میں خریدتا ہوں میں قبول کرتا ہوں جی, جیسے نکاح کی مجلس ہے, نکاح کی مجلس میں انشاءاللہ نہیں کہا جاتا ہے, شوہر سے لڑکے سے کہتے ہیں فلاں کی لڑکی اتنے مہر میں فلاں فلاں گواہ ہیں میں آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں جی, تو لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا تو نکاح پورا ہو گیا, اور اگر لڑکا بجائے میں نے قبول کیا کہنے کے وہ یہ کہہ دیں انشاءاللہ تو مطلب مجلس میں تو نکاح نہیں ہوا جی, تو وہ نکاح جو ہے باقی رہ گیا. اور اگر کسی کو انشاءاللہ کہنا اسے قبول نہیں کرنا ہو, امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجلس میں کہہ دینا چاہیے انشاءاللہ, تو ہم سمجھ جائیں گے کہ بات پوری نہیں ہوئی, کچھ اور انتظام کر لیں گے. اگر مجلس سے اٹھ کر یہاں تو ہو گیا نکاح جی, سارے لوگوں نے کھجور بھی کھا لیا, مصری بھی کھا لی, گلے بھی مل لیے, یہ لڑکا گھر جا کر کہا انشاءاللہ جی, اگر گھر جا کر انشاءاللہ کہے تو امام اعظم فرماتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں چلے گا, نکاح پورا ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجلس سے اٹھ کر گھر جا کر بھی اگر کوئی انشاءاللہ کہہ دے تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے, بات ختم ہو جاتی ہے جی. تو یہ ایک عجیب مسئلہ ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منصور کی مجلس میں آئے, بادشاہ کی مجلس میں, تو حضرت کو پھنسانے کے لیے وزیر نے حضرت کے اوپر جی الزام لگایا, کہا جی منصور امیر المومنین آپ کے دادا کا جو مسئلہ ہے یہ اس مسئلے سے اختلاف کرتے ہیں, آپ کے دادا کہتے ہیں انشاءاللہ کب بھی کہو قبول ہے, اور یہ کہتے ہیں نہیں انشاءاللہ مجلس ہی میں کہنا پڑے گا. تو گویا حضرت امام اعظم کو پھنسا دیا کہ امام سے بادشاہ سے, بادشاہ کو ان سے ناراض کر دیا کہ آپ کے دادا کے خلاف چل رہے ہیں. لیکن اللہ نے عجیب سمجھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمائی تھی. حضرت امام اعظم نے منصور سے کہا بادشاہ سے, امیر المومنین ایک آدمی آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کرتا, کہتا ہے میں نے آپ کو امیر المومنین مان لیا, آپ کو بادشاہ قبول کر لیا, और आपने उसके आपके हाथ में बैत करके वो वापस यहां से चला गया। घर में जाकर वो कहता है इंशाल्लाह जी, घर में जाके वो इंशाल्लाह कहता है, और घर के इंशाल्लाह का मतलब ये है कि आपकी बैत खत्म हो गई। वो जो हाथ पर हाथ देके बैत उसने की थी, घर में जाकर इंशाल्लाह कहने से वो बैत खत्म हो गई। तो ये जो आपका वजीर है ये कह रहा है कि जितने आपके हाथ पर बैत करने वाले हैं वो सब घर में जाकर आपकी बैत निकाल दें। तो बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा कि तुम इनको फंसाना चाह रहे थे लेकिन बादशाह ने इमाम आजम ने तुम्हें ही फंसा दिया। कि ये वो समझ है, कुव्वत है जो अल्लाह ताला ने हजरत इमाम आजम अबू हनीफा को अता फरमाए। और फिर अजीब दर्दमंद दिल जी, एक हसास दिल अता फरमाया था। बड़े ताजिर थे और तिजारत में नफा कमाना जानते थे लेकिन साथ में हमदर्दी भी जानते थे, एहसान का मामला करना भी जानते थे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की दुकान में एक साहब आए और उन्होंने आके कहा कि हजरत जरा जी कॉटन का एक कपड़ा चाहिए और फुला रंग का चाहिए। तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया भाई अभी तो मेरे पास है नहीं, मैं जो है दो चार दिन में वो कपड़ा कहीं से मुहैया करूंगा और फिर तुम्हें दे दूंगा। हफ्ता गुजर गया, हफ्ते के बाद वो साहब दोबारा आए और उन्होंने आके हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की दुकान में पहुंच के कहा कि हजरत वो कपड़ा आ गया जो मैंने ऑर्डर किया था। तो फरमाया हाँ आ गया है, वो कपड़ा मंगवाया था और मंगवा के कहा कि यही आपने रंग पसंद किया था। उन्होंने कहा बिल्कुल यही है। फरमाया कितने का जी? कितने का मतलब पूरी की पूरी थान, उस जमाने की जो कीमत थी उस कीमत के एतबार से हजरत इमाम आजम ने फरमाया एक दिरहम का जी। एक दिरहम का मतलब है जी आज के जमाने के 250 रुपए जी। 250 रुपए का वो कीमती कॉटन का कपड़ा जो रंग का था, उन्होंने पूरे की पूरी थान 250 रुपए की। तो सामने वाले ने कहा हजरत मजाक करते हैं, ये कोई मजाक का वक्त है, हम आपकी दुकान में खरीदने आए हैं और आप हमसे मजाक कर रहे हैं। कहा कि नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने दो थान कपड़े होलसेलर से खरीदे थे और वो दो थान कपड़े की जो कीमत मिसाल के तौर से मैंने 5000 में खरीदा था तो एक थान जी मैं 5000 में बेच चुका हूं, एक थान 5000 में बेच चुका हूं, तो ये दूसरी थान है और वो दूसरी थान मैं तुम्हें 250 रुपए में देता हूं, ये 250 रुपए में ले लो, मेरा 250 रुपया गोया उसका मुनाफा है और तुम मेरे दोस्त हो तो दोस्त होने की वजह से मैं तुमसे ज्यादा मुनाफा नहीं कमा नहीं चाहता जी। 5000 में खरीदा, एक थान में 5000 आ चुके हैं, अब दूसरी थान जितने भी बेचूंगा वो उतना मेरा मुनाफा है और मैं तुमसे ज्यादा मुनाफा नहीं कमाना चाहता इसलिए 250 में लेके जाऊंगी। ये कहते हैं ताजिर की साफ दिली। और आमतौर से बेचने वाले ताजिरों का आज का मामूल हो गया है कि जान पहचान वाले जाते हैं तो उन्हीं को ज्यादा चूना लगाया जाता है जी। और उनको चूना लगाने का अंदाज भी होता है, आपसे दोस्ती है आपसे कैसे हम ज्यादा ले सकते हैं जी, आपसे ज्यादा कीमत ले कैसे ले सकते हैं, ये कहकर उल्टा उनको चूना लगा दिया जाता है। ये आजकल के ताजिरों का मामूल है और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने साफ दिली से बताया कि मैं अपना मुनाफा अपना असल कमा चुका हूं और ये जो तुम दे रहे हो ये मेरा मुनाफा और इतना मुनाफा मुझे काफी है जी। ये वो जी एक तरफ तिजारत में भी साफ दिली, तिजारत के उसूल को भी अपनाना और उन्हीं उसूल के साथ में तिजारत भी करना, ये गोया हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने सिखाया जी। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक मोची रहता था जी, चमार रहता था। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के पड़ोस में मुसलमान था, वो जमाना सारा मुसलमानों का दारुल खिलाफा जी कूफा में आप रहते थे तो वहां जी एक चमार मोची जो है आपके पड़ोस में रहता था, दिन भर मेहनत करके कमाता, रात को जो पैसा बच जाता उसका उसकी शराब खरीद के लाता और शराब पीकर पूरी रात मस्ती करता हूं। बिल्कुल छोटा सा घर लगा हुआ और उस पड़ोस के घर में चीखना चिल्लाना शोर मचाना जी, शायरी पढ़ना, इस तरह से गोया पूरी रात ओधम मचाता और चीखते चिल्लाते थक के पता नहीं कब सो जाता हूं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का 40 साल का मामूल रहा है कि आपने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है जी। आपने ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़ी है और आपका मामूल है کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ جی نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور وتر کی جو آخری رکعت ہوتی, وتر کی آخری رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے, اور 40 سال کا پورا معمول آپ کا کہ ہر دن آپ نے ایک قرآن مکمل کیا ہے. رمضان المبارک میں آپ کا دن کا ایک قرآن اور رات کا ایک قرآن معمول تھا, 60 قرآن آپ رمضان میں پڑھتے تھے. آخر دنوں میں, زندگی کے آخری دنوں میں بادشاہ نے آپ کو قاضی بنانا چاہا, آپ نے قضاوت کو قبول نہیں کیا تو آپ کو قید کر دیا گیا. جس قید خانے میں آپ قید تھے, اس قید خانے میں انتقال سے پہلے 4-6 مہینے جو آپ قید رہے, اس 4-6 مہینے کے عرصے میں 7,000 قرآن پڑھے جی. 7,000 قرآن آپ نے مکمل کیے. تو گویا رات بھر کھڑے رہنے کی عادت تھی جی, رات بھر کھڑے رہنے کی عادت. تو آپ نماز پڑھتے, ادھر شور چلانا جی, آواز پکارا, بڑی تکلیف ہوتی, لیکن آپ نے کبھی پریشان نہیں کیا, پڑوسی کو نہیں تکلیف دی, آپ اطمینان کے ساتھ میں نماز سے فارغ ہوتے جی. ایک دن آپ نے دیکھا کہ شور شرابہ آواز نہیں ہو رہی ہے, تو آپ حیران ہوئے, باہر نکل کے آپ نے پڑوس کے دروازے پر کھٹکھٹایا اور پوچھا, بھائی آج یہ شور شرابہ بند ہے, کہاں چلا گیا یہ؟ تو لوگوں نے, گھر والوں نے بتایا کہ آج صبح پولیس نے اس کو پکڑ لیا ہے اور لے جا کر قید میں ڈال دیا ہے, جیل میں ڈال دیا جی. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فجر کی نماز پڑھ کر جی اپنے سواری پر سوار ہو کر امیر سے ملنے, وہاں کے گورنر سے ملنے کے لیے گئے. جب آپ دروازے پر پہنچے تو آپ نے پہرے دار سے کہا کہ مجھے گورنر سے ملنا ہے. گورنر کو اطلاع دی گئی, امام اعظم ابو حنیفہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. تو گورنر نے کہا, ان کو سواری سے اترنے کے لیے نہیں کہنا, وہ سواری پر سوار ہو کر میرے دربار میں آئیں گے, اور میری قالین کے پاس اتر کر دربار میں اندر آ کر جی وہ سواری سے اتریں گے. اتنا اعزاز آپ کا. اندر تشریف لائے جی, امیر نے پوچھا کوئی ضرورت؟ صبح صبح آپ میرے پاس آ گئے ہیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا, میرے پڑوسی کو آپ کے جی لوگوں نے, دربار نگران لوگوں نے اس کو گرفتار کر لیا ہے پولیس والوں نے, تو میں سفارش کرتا ہوں, میرا پڑوسی ہے, پڑوس میں رہتا ہے, آپ اس کو جی چھوڑ دیں, جیل سے بھیج دیں. تو امیر نے فوراً سفارش قبول کی, اور امیر بھی ایسا دل کا بڑا, علماء کا احترام کرنے والا, اس نے کہا جی اس دن سے لے کر آج تک جتنے لوگ گرفتار ہوئے سب کو چھوڑ دو. وہ آزاد ہو کے آیا گھر واپس, تو حیران رہ گیا کہ کیسے آزادی مل گئی اچانک. تو لوگوں نے بتایا کہ امام اعظم کی سفارش پر آزادی ملی ہے جی. تو اس نے آ کے حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی اور معافی مانگی اور زندگی کا رخ بدل لیا جی. گویا جی احسان, لوگوں کے ساتھ میں احسان, اور پڑوسیوں کے ساتھ میں معاملہ, پڑوسیوں کے ساتھ میں خیر خواہی, یہ وہ عجیب خوبیاں ہیں جو اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کو عطا فرمائی تھی, کہ ایک طرف علم کا سمندر ہے جی, دوسری طرف سخاوت, مال کے عطیات, مال کماتے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ سال کے سال کا پورا پیسہ جمع کر کے اس کا ایک فنڈ حضرت نے بنایا تھا, ایک رقم بنائی, اور پھر اس رقم سے کوفہ کے جتنے مشائخ, جتنے علماء, شہر کے جتنے ائمہ, جتنے محدثین ہوتے, ان سب کے لیے جوڑے خریدتے, گھر کے ضرورت کا سارا سامان خریدتے, اور کپڑے اور گھر کا سارا سامان لے جا کر حضرت گھر پر پہنچاتے, اور گھر پر پہنچا کر تھوڑی سی رقم مزید ان کے ہاتھ میں دے کر کہتے, یہ آپ خرچ کے لیے استعمال فرمائیں, یہ گھر کا سارا سودا سلف ہے, یہ سال بھر کے آپ کے کپڑے اور جوڑے ہیں, اور یہ مزید رقم ہے, اور آپ میرا شکریہ نہیں ادا کیجئے, اللہ کا شکریہ ادا کیجئے, یہ اللہ نے میرے ساتھ میں آپ کی برکت سے فضل فرمایا, اللہ نے آپ کی برکت سے میرے اوپر فضل فرمایا, میری تجارت میں اللہ نے اتنی برکت عطا کر دی, اتنی کشادی, اتنا کشادہ فرما دیا, اور ایسا ماشاءاللہ میری تجارت چلی اور خوب چمکی, کہ جس کی وجہ سے اتنی سہولت اللہ نے مجھے عطا فرمائی کہ میں نے آپ کے لیے سب کچھ خریدا ہے, میں نے آپ کو لا کے پہنچایا ہے, اور یہ میرا میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں, یہ اللہ کا آپ کے نام پر دیا ہوا میں آپ کو لا کے پہنچا رہا ہوں جی. تو بزرگو یہ وہ خوبیاں ہیں جی, جن خوبیوں کو گویا ہمیں بھی سمجھنا, سیکھنا, زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے. حضرت امام اعظم کے بارے میں جیسے فرمایا 40 سال تک ماشاء اللہ جی جی 40 سال تک لوگوں کو حیرت ہوتی ہے, تعجب ہوتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے جی, 40 سال تک آدمی کیسے جاگ سکتا ہے جی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا تھا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی, اس میں اعظم اللہ کا جو بڑا نام ہے ان اسماء جی اعظم میں سے ایک اسم اعظم کا لے کر میں نے اللہ سے مانگا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قوت عطا فرمائی کہ میں رات کو سوتا نہیں, یہ ظہر کی نماز کے آس پاس میں تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کرتا ہوں, اور وہ تھوڑی دیر کے قیلولہ میں اللہ جل شانہ ہو مجھے پورے دن رات کی جو طاقت ہے, سونے کا جو میرا گویا جی کوٹا ہے, وہ ظہر سے پہلے تھوڑی دیر جو قیلولہ کر لیتا ہوں اسی میں اللہ تعالیٰ میری وہ سارا کوٹا پورا کر دیتے ہیں, اور مجھے وہ نشاط اور قوت اور وہ چستی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں جس کے ذریعے سے مجھے دن رات مسلسل دین میں, دین کے علم میں, فقہ اور فہم دین میں لگنے اور رات کو عبادت میں لگنے میں جی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. پچھلے بزرگوں ان اللہ والوں سے, ان بزرگوں سے گویا اللہ نے اس امت کو نوازا ہے, اور یہ امت جیسے شروع میں عرض کیا نہ بانج رہی ہے نہ بانج رہے گی, اس امت کو اللہ تعالیٰ نے شخصیات افراد سے اللہ تعالیٰ نے بھرپور طریقے سے نوازا ہے, اور ان بزرگوں ان اللہ والوں سے اپنی نسبت, اپنا رشتہ, اپنا تعلق برقرار رکھنا یہی ہماری سرفرازی, یہی ہماری سرخروئی ہے. اللہ جل شانہ مجھے آپ کو پوری امت کو توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا